الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دین کے کام کے اندر جو سب سے پہلی منزل ہوتی ہے وہ ایمان کو مضبوط بنانا ہوتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان، اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان، فرشتوں کے اوپر ایمان، کتابوں کے اوپر ایمان، اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان، اور اللہ تعالیٰ کی جو قدر ہے اس کے اوپر ایمان۔ یہ تمام کا تمام اندیکھی چیزوں کے اوپر ہوتا ہے۔ ایمان دل سے تمام باتوں کی تصدیق کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی محنت شروع کری تو سب سے پہلے ایمان کے اوپر محنت کری۔ یہ ایمان کی محنت کئی سال جاری رہی۔ مکہ مکرمہ کا جو تمام کا تمام عرصہ تھا، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کا ایمان بنا رہے تھے۔ اس کے اندر نظام بنانے کی کوئی بھی بات نہیں تھی، کوئی آرڈر نہیں بنایا گیا، کوئی سسٹم نہیں اسٹیبلش کیا گیا، حتیٰ کہ جو کفار مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، مسلمانوں کو ان تکلیفوں کا جواب دینے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اس دور کے اندر سختیوں کے طریقے سے، آزمائشوں کے راستے سے، قربانیوں کے راستے سے صحابہ کرام کا ایمان بنا۔ اور کیسا بنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر میرے سامنے جنت کو لے آیا جائے اور میرے سامنے جہنم کو لے آیا جائے تو میرے ایمان میں ذرا بھی فرق نہیں پڑے گا، یعنی بالغیب میں ان چیزوں کے اوپر اس طرح سے یقین رکھتا ہوں کہ اگر میری نظروں کے سامنے یعنی میرے مشاہدے میں بھی آ جائیں گی تو میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کہ میرا ایمان بڑھ جائے گا ان کو دیکھ کر کے۔ میرا ایمان پہلے ہی اتنا کامل ہے، اتنا مضبوط ہے کہ بغیر دیکھے ہی میں ان چیزوں کو ایسے ہی سمجھتا ہوں جیسے کہ میرے سامنے ہو رہی ہوں۔ تو یہ ایمان کی محنت تھی۔ اس ایمان کی محنت کے بلبوتے کے اوپر دین اسلام کا نظام بنا۔ مدینہ منورہ کے اندر پھر سسٹمز بننے شروع ہوئے، ادارے بننے شروع ہوئے۔ وہاں پر بھی ایمان کی محنت جاری رہی، کیونکہ وہاں پر جو لوگ ایمان کے اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے ان کا بھی ایمان بنانا تھا، تو وہاں پر بھی حالات و واقعات مسلمانوں کے اوپر آتے رہے اور ان کو مختلف آزمائشوں سے گزارا گیا۔ غزوات مدینہ منورہ کی زندگی کے اندر ہی پیش آئے، تنگیاں آئیں، پریشانیاں آئیں، حتیٰ کہ بیماریوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اور اس بھٹی سے گزر کر کے صحابہ کرام کا ایمان مزید مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا۔ جب اس ایمان کے بلبوتے کے اوپر کوئی نظام بنایا جاتا ہے، وہی نظام پھر آگے چلنے کے قابل ہوتا ہے اور مشکلات سے بچ کر کے، آزمائشوں سے بچ نکل کر کے، اس کے اندر اتنی سکت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا سبب بن سکے۔ یہ جو نظام ہوتا ہے یہ دراصل ایک سبب ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ سے جڑتے ہیں. تو اسباب کے درجے کے اندر اس نظام کی حیثیت ہوتی ہے, لیکن جو ایمان کی محنت ہوتی ہے جس کو ایمانیات کہا جاتا ہے, اس کے اندر اسباب کی طرف نظر نہیں کرنی ہوتی. اسباب سے نظریں ہٹا کر کے مسبب الاسباب کے اوپر نظریں جمانا, یہ ایمان کی محنت کی حقیقت ہوتی ہے. نظریں اسباب پر کیوں جمتی ہیں, نظریں مسبب الاسباب تک کیوں نہیں پہنچتی, اس کی وجہ انسان کی غلطیاں ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اسباب جو ہیں وہ بندے اور اللہ کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں, کہ اسباب چونکہ موجود ہیں اس وجہ سے اللہ نظر نہیں آ رہا. کہ بھائی جب کسی چیز کے سامنے رکاوٹ آ جائے تو پھر اب اس رکاوٹ کے پار دیکھنا تو ممکن نہیں ہوتا, انسان کی نگاہیں جو ہیں وہ رکاوٹ کے پار نہیں دیکھ سکتی. اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بھائی رکاوٹ کو ہٹاؤ گے تب کہیں جا کر کے تمہیں اس کے پیچھے نظر آئے گا. تو یہ جو اسباب ہیں یہ چونکہ بندے اور اللہ کے بیچ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کو نظر نہیں آتا. لیکن یہ چیز ایسے نہیں ہوتی, کیونکہ یہ مادی دنیا کے اندر ایسے ہوتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں روحانی دنیا کی, ہم بات کر رہے ہیں خالق کل جہان کی, خالق کائنات کی, اور ہم بات کر رہے ہیں انسان کے چہرے کے اوپر جو دو نظریں ہیں ان کی نہیں, بلکہ انسان کے دل کی نظروں کی, انسان کے دل کی آنکھوں کی بات کر رہے ہیں. اور دل کی آنکھ جو ہے وہ مادے کے پار دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے, دل کی آنکھ مادے کے پار دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. لیکن اگر اس کی صلاحیت کو خراب نہ کر دیا جائے, اس کی صلاحیت کو مندمل نہ کر دیا جائے, تب اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے. اس دل کی آنکھ کی صلاحیت خراب کیسے ہوتی ہے؟ یہ خراب ہوتی ہے جب اس کے اوپر گناہوں کی کالی عینک چڑھا دی جاتی ہے, جب اس کے اوپر گناہوں کا پردہ تن جاتا ہے تب اس کی دیکھنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا کہ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک داغ لگ جاتا ہے, اور جب وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو ایک اور داغ لگ جاتا ہے, پھر ایک اور گناہ کرتا ہے تو اور داغ لگ جاتا ہے. تو یہ داغ جو ہیں یہ دل کے اندر نہیں لگ رہے ہوتے, یہ داغ دل کے اوپر لگ رہے ہوتے ہیں, یہ دل کی سطح کے اوپر لگ رہے ہوتے ہیں. گویا کہ ایک چادر جو ہے وہ دل کے اوپر تن رہی ہوتی ہے یا دل کے اوپر بچھ رہی ہوتی ہے. یہ چادر جو ہے نا یہ ایک ایسی سیاہ چادر ہوتی ہے جو کہ اس دل کی بصیرت کو متاثر کرتی ہے. اس چادر کے پار دیکھنا جو ہے وہ دل کے لیے پھر مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ چادر جو ہے وہ کوئی فزیکل چادر نہیں ہوتی ہے, بلکہ یہ چادر ایک اسپرچول چادر ہوتی ہے, یہ روحانی دنیا سے تعلق رکھتی ہے. جبھی ایک بہت گناہگار فاسق فاجر انسان کا جب دل آپریشن تھیٹر کے اندر کھولا جاتا ہے تو اس کے دل کے اوپر کوئی کالا داغ نظر نہیں آتا, کوئی اس کے اوپر زنگ نظر نہیں آتا. حالانکہ اللہ تعالی قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. تو اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ طاری ہو جاتا ہے, ان کے اوپر زنگ چھا جاتا ہے, لیکن جب ڈاکٹر اس دل کو کھولتا ہے تو اس کو کوئی زنگ نظر نہیں آتا, اس کو کوئی کالا داغ نظر نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ زنگ اور یہ کالا داغ یہ مادی دنیا سے تعلق رکھتا ہی نہیں ہے, یہ تو روحانی دنیا سے تعلق رکھتا ہے. تو اس زنگ یا اس کالے داغ کی جو چادر دل کے اوپر تن جاتی ہے, اس کی وجہ سے دل کی بینائی متاثر ہوتی ہے, اس کی وجہ سے دل کی بصیرت متاثر ہوتی ہے. یہ وہ چیز ہے جو کہ بندے اور بندے کے پروردگار کے درمیان حائل ہو جاتی ہے. اب چونکہ اس کی بصیرت کم ہو گئی, جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ جو اس کی بندے کی آئی سائٹ ہے وہ 6x6 نہیں رہی. 6x6 کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جی بالکل پرفیکٹ آئی سائٹ, یعنی جتنی ایک آنکھ دیکھ سکتی ہے اس کو وہ صلاحیت میسر ہے, تو اس کو کہتے ہیں 6x6 ہے. لیکن جب کسی کی آئی سائٹ خراب ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب اس کی جو آئی سائٹ کا نمبر ہے نا وہ پھر اب کم ہو گیا, یا جو بھی کہتے ہیں زیادہ ہو گیا. ساج اس کو الحمدللہ کبھی چشمہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی, اس وجہ سے یہ ٹرمنالوجیز نہیں پتا. لیکن بہرحال نمبر جو ہیں وہ 6x6 نہیں رہتے, اتنا تو پتا ہے. تو اسی طریقے سے ایک گناہگار دل کی جو بصیرت ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے, اب اس کے اندر اپنے خالق تک دیکھنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی. اب وہ مسبب الاسباب تک دیکھنا دیکھ سکتا نہیں ہے, کیونکہ اب اس کی بینائی متاثر ہو گئی. اب وہ شارٹ سائٹڈنیس کا شکار ہو جاتا ہے, اس کی نگاہ جو ہے وہ شارٹ سائٹڈ ہو جاتی ہے. اب اس کو کہاں تک نظر آ رہا ہوتا ہے, اب اس کو صرف اسباب تک نظر آ رہا ہوتا ہے, صرف اسباب تک نظر آ رہا ہوتا ہے, اسباب سے زیادہ آگے وہ دیکھ ہی نہیں سکتا. اس وجہ سے جو گناہگار آدمی ہوتا ہے نا وہ اسباب کے ہونے کی وجہ سے خوش رہتا ہے, اطمینان میں رہتا ہے, اور جیسے ہی وہ اسباب سامنے سے ہٹتے نظر آتے ہیں وہ پریشان ہو جاتا ہے, وہ بے سکون ہو جاتا ہے, بے اطمینان ہو جاتا ہے, اس کو مشکل شروع ہو جاتی ہے کہ اب کیسے کام چلے گا, اب معاملہ کیسے ہوگا, اب تو سامنے اسباب نظر نہیں آ رہے. تو لوگ پھر سوال کرتے ہیں کہ جی اب یہ بتائیں کہ کام کیسے چلے گا. تو یہ جو سوال ہے یہ سوال اسی طرف پوائنٹ کرتا ہے نا کہ سبب ختم ہو گیا, اب کام کیسے چلے گا, کیونکہ کام تو سبب سے چل رہا تھا, کام تو ان کے نزدیک سبب سے چل رہا تھا, سبب ختم ہو گیا تو کام چلنا مشکل ہو جائے گا, یہ کام چلے گا ہی نہیں. لیکن جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کری ہوتی ہے اس کے دل کے اوپر سے گناہوں کا یہ سیاہ چادر ہٹ چکی ہوتی ہے, اس کے دل کے اوپر سے گناہوں کے زنگ لگی جو ایک طے ہوتی ہے وہ ہٹ چکی ہوتی ہے. اب اس کی نگاہ جو ہے وہ صرف اسباب تک نہیں جا رہی ہوتی, بلکہ اس کی نگاہ جو ہے وہ چونکہ 6x6 ہوتی ہے نا, تو اب جو ہے وہ اس کی نگاہ جو ہے مسبب الاسباب تک جاری ہوتی ہے. ایسا بندہ یہ نہیں سوچتا کہ جی اب کیسے کام چلے گا, اب کام کیسے ہوگا, اب یہ کیسے ہوگا, اب وہ کیسے ہوگا. لیکن چونکہ عمومی طور پر ہم گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں, عام طور پر جو بندے ہوتے ہیں وہ گناہگار ہی ہوتے ہیں, انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کری ہوتی, اس وجہ سے مشائخ جو ہیں وہ ان لوگوں کا لحاظ کرتے ہیں, ان کا خیال کرتے ہیں. ان کو یہ بات پتا ہوتی ہے کہ چونکہ ان کی زندگی گناہوں میں مبتلا ہے اس وجہ سے یہ ابھی تک اللہ تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہی نہیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ ہی نہیں سکتے, ان کی نظر جو ہے وہ صرف اسباب تک جاتی ہے. اس وجہ سے نا وہ ان کو اسباب کے ہی اندر, اسباب کی دنیا کے اندر ہی رکھتے ہیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی سے اسباب ختم ہو گئے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا, ان کا ایمان ہی شاید نہ چلا جائے, کہیں یہ حالات کے اند کا شکار ہو کر کے ایسے کلمات کفریہ نہ اپنے زبان سے ادا کر دیں جن کی وجہ سے ان کا ایمان زائل ہو جائے. اس وجہ سے اسباب کے اوپر بہت فورس کرتے ہیں, بہت پش کرتے ہیں, لیکن ان کی اپنی نظر نہیں ہوتی اسباب کے اوپر. تو اس وجہ سے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے, اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہو جانا چاہیے کہ اگر مشائخ اسباب کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشائخ کی نظر بھی صرف اسباب تک جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا, ان کی نظر اسباب تک نہیں جاری ہوتی, لیکن وہ ہمیں جانتے ہیں کہ ہماری نظر صرف اسباب تک جاری ہوتی ہے. تو دین کے راستے میں اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اپنی نظر کو بھی مسبب الاسباب تک پہنچانے کی محنت کرنی ہے, اور یہ محنت جو ہے وہ دوسرے الفاظ میں کہلائی جاتی ہے تزکیہ نفس کی محنت, تصفیہ قلب کی محنت, کہ بھئی اپنے دل کے اوپر سے جب گناہوں کی اس چادر کو ہٹاؤ گے تب دل اس قابل ہوگا کہ اللہ تک دیکھ سکے. جب اپنے نفس کا تزکیہ کرو گے تب تمہارا نفس جو ہے وہ تمہارے اور اللہ کے بیچ میں رکاوٹ نہیں بنے گا. یہ جو نفس ہے نا یہ رکاوٹ بنتا ہے, اس کا کام ہوتا ہے بندے اور پروردگار کے بیچ میں رکاوٹ بننا. جب نفس امارہ سے نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جاتا ہے نا, تب وہ کیا کرتا ہے, وہ آپ کو نیکی کی تعلیم نہیں دے رہا ہوتا, پھر وہ نیکی کے اوپر ابھارتا نہیں ہے کہ اب وہ نفس مطمئنہ بن گیا, اب جو ہے وہ آپ کو نیکی کے آئیڈیاز دے رہا ہے, اب وہ آپ کو نیکی کے اوپر ابھار رہا ہے. ہرگز نہیں, نفس یہ کام نہیں کرتا. یہ کام ہوتا ہے انسان کے دل کا, یہ کام ہوتا ہے انسان کے دل کا جو کہ اس کی روح کا حصہ ہے. نفس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ کرتا ہے کہ وہ رکاوٹ بننا چھوڑ دیتا ہے, وہ حائل ہونا چھوڑ دیتا ہے راستے میں. تو جب تزکیہ نفس کی محنت کی جاتی ہے اور تصفیہ قلب کی محنت کی جاتی ہے, یہ دونوں محنتیں جو ہے نا لازم اور ملزوم ہیں. ایک کیا جاتا ہے تو اس سے دوسرا بھی اچیو ہوتا ہے, جب دوسرا کیا جاتا ہے تو اس سے پہلا بھی اچیو ہو رہا ہوتا ہے. آپ اپنے نفس کا تزکیہ کر لیں تو آپ کو تصفیہ قلب بھی حاصل ہو جائے گا, یا آپ اپنے قلب کا تصفیہ کر لیں آپ کو تزکیہ نفس بھی حاصل ہو جائے گا. یہ ہینڈ ان ہینڈ چلتے ہیں. لیکن اس سے بندے کو کیا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, اس سے فائدہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے دل کی نگاہ جو کہ متاثر ہو چکی تھی گناہوں کی وجہ سے, یہ نگاہ پھر سے اپنے پروردگار کی طرف دیکھنے کے قابل ہو جاتی ہے. تو ہمیں دین کی جو محنت کرنی ہے نا وہ ہمیں صحیح آرڈر میں کرنی ہے, صحیح ترتیب سے کرنی ہے. کیا ترتیب؟ کہ پہلے ایمانیات کے اوپر محنت کرنی ہے, پھر ہم نے نظام کے اوپر محنت کرنی ہے. پہلے ایمانیات کے اوپر محنت, یعنی ایمان پر محنت, پھر اس کے بعد نظام بنانے کے اوپر محنت. اس کو ہم الٹا کرنے کی کوشش نہ کریں کہ ہم پہلے نظام کے اوپر محنت کریں اور اس کے بعد جب نظام بن جائے گا تو پھر ایمان کے اوپر بھی محنت ہو جائے گی. نہیں نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. دین اللہ کا ہے اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھلایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب فالو کری تھی ہمیں بھی وہی ترتیب فالو کرنی پڑے گی, ہم اس ترتیب کو الٹ نہیں سکتے. اگر الٹیں گے نا تو ہم گویا کہ دین کو الٹنے کے مجرم بن جائیں گے, ہم جو ہے وہ اپنا دین ایجاد کرنے والے بن جائیں گے, تو پھر اس دین کی شکل ہی ایک دم مختلف ہوگی. دین کسی نہ کسی شکل کا تو وہ بن جائے گا. بھائی دین تو عیسائیت بھی ہے نا, عیسائیت بھی ایک دین ہے, دین تو یہودیت بھی ہے, دین تو مادیت پرستی بھی ہے, یہ بھی ادیان ہے. صرف ایک دین اسلام کو تھوڑی ہے, دین تو بہت سارے ہیں. تو ان دینوں میں اور دین اسلام کے درمیان فرق ہے نا, تو وہ بھی دین ہی ہے. تو اسی طریقے سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چلیں گے نا تو ہم دین پر تو عمل کریں گے لیکن وہ ایک نیا دین ہوگا, وہ ایک مختلف دین ہوگا, وہ دین اسلام نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے ایمان کے اوپر محنت کریں, ہم اپنے گناہوں کا سے پیچھا چھوڑانے کی کوشش کریں, ہم دنیاوی اغراض کی خاطر دین کے اوپر چلنا چھوڑ دیں. دنیاوی اغراض کی خاطر دین پر چلنا چھوڑ دیں, اللہ کی اور آخرت کی خاطر دین پر چلنا شروع کریں. اللہ کی خاطر اور آخرت کی خاطر دین پر چلنا شروع کریں. یہ جو ہم دین کے راستے سے گناہ کرتے ہیں نا, یعنی دینداری کی زندگی گزار رہے ہیں, دین کی محنت کر رہے ہیں, لیکن اس کام کے اندر ہی کچھ ٹارگٹس اچیو کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, یعنی دینی ٹارگٹس اچیو کرنے کے لیے دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, دینی ٹارگٹس اچیو کرنے کے لیے ایک دوسرے کا راستہ کاٹ رہے ہوتے ہیں, دینی ٹارگٹس اچیو کرنے کے لیے. یعنی دین کی محنت بھی ہو رہی ہے اور اس کے اندر ہی ایک دوسرے کا راستہ خراب کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کی چیز کو جو ہے وہ کم اہمیت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یا جھوٹ بول رہے ہیں، یا غیبت کر رہے ہیں، یا دھوکہ دہی کر رہے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ دراصل اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ وہ دین بظاہر تو دین ہوتا ہے، لیکن دراصل اس کے ذریعے سے ہم دنیا کمانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہم دنیاوی ٹارگیٹس اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی بھول ہوتی ہے۔ دین اللہ کے لیے ہے، اور دین کا مقصد آخرت کا فائدہ حاصل کرنا ہے۔ دنیا کے فائدوں کی خاطر اگر ہم دین کے اوپر عمل کرتے ہیں، اب ہمارا ایک بڑا مسئلہ کیا ہے آج کے دور میں، ایک بڑا مسئلہ، بٹ دس از ناٹ دا اونلی مسئلہ، یہ واحد مسئلہ نہیں ہے لیکن بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم گناہوں کے اندر اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے نا ہمیں اس دنیا کے اندر بھی عذاب کا شکار ہونا پڑ رہا ہے، اس دنیا کے اندر بھی ہمیں گناہوں کی وجہ سے طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہونا پڑ رہا ہے۔ حالانکہ اگر ہم گناہ نہ کریں علم اور ارادے کے ساتھ، اور گناہ کے اوپر اگر ہم ڈٹ نہ جائیں نا، تو ہماری نیکیاں ایک مسلمان کی زندگی میں اتنی ہوتی ہیں کہ وہ اس کے چھوٹے موٹے گناہوں کو کور اپ کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ وہ نیکیاں کرتا ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ وضو کرتا ہے، وہ تھوڑی وہ تسبیحات کرتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، تو ہر انسان سے جو گناہ ہوتے رہتے ہیں نا، وہ ان گناہوں کو کور اپ کر لیتی ہیں۔ یہ نیکیاں جو ہیں وہ اس کے گناہوں کو کور اپ کرتی رہتی ہیں۔ تو گناہ تو ہر انسان سے ہوتے ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ بخشے بھی جاتے رہتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ دور بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو ان گناہوں کی وجہ سے نا اس کی زندگی اوور آل ایک مصیبت کا شکار نہیں ہو جاتی، اس کی زندگی جو ہے وہ ایک اذیت ناک نہیں بن جاتی ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ ایک کرب کا شکار نہیں ہو جاتی ہے کہ اس حد تک ہو کہ وہ ڈپریشن کا مریض بن جائے، ٹینشن کا مریض بن جائے، اور جو ہے وہ اپنی جان لینے کے درپے ہو جائے۔ آج کے دور میں کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ڈپریشن میں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنا گلا گھونٹ لیں اور ہم اپنے ساتھ رہنے والوں کا گلا گھونٹ دیں، اس حد تک آگے بڑھ چکے۔ تو بھائی یہ گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ چھوٹے موٹے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، جو کہ ہر انسان کرتا ہی رہتا ہے، ہر انسان سے خطا ہوتی ہے، ہر انسان خطا کار ہوتا ہے، ہر زمانے میں لوگوں سے خطائیں ہوئی ہیں، ہر زمانے میں لوگ جو ہیں وہ گناہ کرتے ہیں، لیکن اس نوبت تک نہیں پہنچتے۔ اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ کیونکہ گناہ ہوتے ہیں لیکن نیکیاں ان سے زیادہ ہوتی ہیں، گناہوں کی جو مقدار ہوتی ہے، جو کوانٹیٹی ہوتی ہے، یا ان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، تو اس وجہ سے نیکیاں جو ہے نا ان کو بخشوا دیتی ہیں۔ وہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتے رہتے ہیں، ان کے کبیرہ گناہ بھی بخش اگر ہو جاتے ہیں کبیرہ گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ لیکن آج کے دور کے اندر ہمارا یہ حال ہے کہ ہم بہت زیادہ گناہ میں مبتلا ہو گئے، ہم گناہوں میں آگے بڑھ گئے ہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم کے اندر ہم شامل ہو گئے، یعنی اسراف زیادتی کرنے والوں میں، اور اس کے اوپر سونے پر سہاگا یہ کہ توبہ کی طرف ہمارا بالکل دھیان نہیں ہے، توبہ کی طرف ہم سوچتے ہی نہیں، حتیٰ کہ ہم کسی کو اپنی مصیبتیں اپنی پریشانی جا کے بتاتے ہیں نا، تو اگر وہ ہمیں گناہوں سے توبہ کی بات سنانا شروع کرے، ہم فوراً بات بدل دیتے ہیں، ہم فوراً جو ہے وہ اس کو جو ہے نا چپ کرا دیتے ہیں، کوئی نئی بات شروع کر دیتے ہیں، ہم ٹاپک ہی بدل دیتے ہیں، ہم اس کو کٹ آف کر دیتے ہیں، اور ہم ایک اپنی دوسری مصیبت بتانا شروع کر دیتے ہیں، ہم گناہوں کی بات ہی نہیں سننا چاہتے، یہ ہمارا حال ہو گیا ہے۔ تو اس وجہ سے نا ہم دین کی طرف بھی جاتے ہیں، دین والوں کی طرف بھی جاتے ہیں، تو کس وجہ سے؟ کہ جی میں جو دنیاوی مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہوں وہ میری مصیبتیں دور ہو جائیں بس، اس لیے کہ ایک اعتقاد ہوتا ہے ہمارے اندر۔ دیکھیں یہ جو ہمارا اعتقاد ہے نا، یہ ضروری نہیں ہے ایمان ہو، ضروری نہیں ہے ایمان کی وجہ سے ہو، یہ ایک اعتقاد ہوتا ہے جو کہ چھپی ہوئی چیزوں کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سپرسٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو سپرسٹیشن کا نام بھی دیا جا سکتا ہے, اور یہ ہر مذہب کے لوگوں میں یہ ہوتا ہے, ہر دین کے لوگوں میں ہوتا ہے. یہ جو عیسائی ہوتے ہیں نا, ان کے بھی زندگیوں میں جو مصیبتیں آتی ہیں تو اس کے لیے بھی یہ پادریوں کے پاس جاتے ہیں. جو ہندو ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں مصیبتیں آتی ہیں تو وہ بھی جن لوگوں کو نیک سمجھتے ہیں وہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں. تو ان کا اعتقاد ہوتا ہے لیکن ان کے پاس ایمان تو نہیں ہوتا نا. وہ جانتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ بندہ جو ہے نا یہ مجھ سے بہتر بندہ ہے, اس کی زندگی جو ہے وہ ذرا ڈسپلنڈ زندگی ہے, تو چلو میں اس کے پاس جاؤں گا نا, اس سے کہوں گا تو میری مصیبت دور ہو جائے گی. تو وہ اللہ کی خاطر نہیں گیا ہوتا, وہ اپنی اصلاح کی خاطر نہیں گیا ہوتا, آخرت کمانے کے لیے نہیں گیا ہوتا. وہ ہندو جو ہے وہ کسی اپنے جانتے ہوئے جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کے پاس خالی اپنی مصیبت دور کرانے کے لیے گیا ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, یا کچھ اور ہوتا ہے؟ اگر کچھ اور ہوتا ہے تو آپ اس آجز کو لکھ کے بھیجئے گا, بتائیے گا کہ نہیں ہندو جو ہے وہ کسی اور نیت سے جاتا ہے, وہ اپنی مصیبت دور کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے. اس کی نگاہ میں آخرت تو نہیں ہوتی نا, اس کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانا تو نہیں ہوتا نا. اب ہم اپنے اوپر نظر ڈالیں, ہم کیوں جاتے ہیں جی مشائخ کے پاس, ہم کیوں جاتے ہیں جی علماء کرام کے پاس؟ ہم ان کے پاس اللہ کو پانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, ہم ان کے پاس آخرت اچھی کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, یا ہم جا رہے ہوتے ہیں اپنی مصیبتیں دور کروانے کے لیے کہ جی میرے گھر میں جادو ٹونا ہوا ہوا ہے, مجھے آوازیں آتی ہیں, مجھے کبھی کچھ لوگ نظر آتے ہیں, یا میرے بچے جو ہیں وہ ہر وقت بیمار رہتے ہیں, یا میرے بچوں کو جو ہے وہ فلانی تکلیف ہو گئی ہے, یا میرا جو کاروبار جو ہے وہ بند گیا ہے, میرے پیٹ میں جو ہے وہ ہوا بند ہو گئی ہے, وہ نکل نہیں رہی ہے, چلے جی آپ کوئی تعویذ دے دیں, میری بندش کو دور کر دیں, میری اس تکلیف کو دور کر دیں یا کروا دیں. جو بالکل ہی عقیدے کے خراب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کر دیں, اور جو عقیدے کے اچھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کروا دیں. یعنی آپ دعا کر دیں, یا آپ جو ہے مجھے کچھ پڑھنے کو بتا دیں تاکہ میری یہ مصیبت دور ہو جائے. تو ہم میں اور کافر میں کیا فرق ہوا, ہم میں ایک ہندو میں ایک عیسائی میں کیا فرق ہوا؟ بس ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, اور کہیں ہمارے دل کے کسی گوشے کے اندر اللہ پر ایمان تو ہے, کسی گوشے کے اندر, پتہ نہیں کون سا تاریخ یا کونے والا گوشہ ہے جس کے اندر آخرت کے اوپر ایمان ہے, ہم نے تصدیق کری ہوئی آخرت کی, لیکن ہم آخرت سنوارنے کی طرف نہیں سوچ رہے ہوتے, ہم آخرت کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے نہیں جا رہے ہوتے, ہم دنیا کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, دنیا سنوارنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے ہمارے دین کی حقیقت. اب لوگ بڑا اس کے اوپر کہتے ہیں کہ جی آپ اپریشیٹ نہیں کرتے, ہم اتنی نیکیاں کر رہے ہیں آپ اپریشیٹ نہیں کرتے, اور آپ جو ہے نا وہ ہمیں گناہوں کی باتیں ہی کرتے رہتے ہیں. تو بھائی اس کی بھی ایک وجہ ہے, آج کے دور کے اندر ہمارے گناہ اتنے بڑھ چکے ہیں نا, اتنے بڑھ چکے ہیں کہ دراصل ہم ایمان گنوا دینے کے لیول تک پہنچے ہوئے ہیں, ہم ایمان سے محروم کر دیے جانے کے لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں. ہمارا معاملہ پرانے لوگوں جیسا نہیں رہا, ہمارا معاملہ پرانے جیسے لوگوں کا جیسا نہیں رہا, جن کا ایمان مضبوط ہوتا تھا, پکا ہوتا تھا. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم چاہے کتنا ہی بظاہر دیندار نظر آتے ہوں, برقعے پہنے ہوئے ہوں, چہرے کا بھی پردہ کرتے ہوں, اور ہم مرد ہوں اور ہم نے داڑیاں بھی سجائی ہوئی ہوں اور مسجدوں کے بھی چکر لگاتے ہوں, لیکن گناہ میں ہم اتنا ساتھ ساتھ آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ ہم ایمان سے محروم کر دیے جانے کے لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں بظاہر دیندار ہونے کے باوجود. اس وجہ سے اگر ہمیں ہمارے گناہوں کا احساس نہ دلایا جائے نا کہ یہ جو آپ کی زندگی تبدیل نہیں ہو رہی, آپ کی زندگی کی پریشانیاں دور نہیں ہو رہی, یہ آپ کے گناہوں کی وجہ ہے, اگر ہمیں یہ احساس نہ دلایا جائے تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ شیطان ہمیں آ کر کے یہ کہے گا کہ دیکھو تم تو اتنے دین پہ عمل کر رہے ہو اور تمہاری زندگی کی تکلیفیں دور نہیں ہو رہی, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دینداری فضول ہے, یہ دینداری بیکار ہے، یہ اللہ جس کے پیچھے تم اپنے آپ کو دیندار بنا رہے ہو نا، یہ اللہ ہے ہی نہیں، یہ اللہ موجود ہی نہیں ہے، تم اپنے آپ کو فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہو۔ اور یہ ہوتا ہے لوگوں کی زندگی میں، میں دینداروں کی بات کر رہا ہوں، بے دینوں کی بات نہیں کر رہا، دینداروں کی، پردہ نشینوں کی، داڑھی ٹوپی والوں کی، ان کو ان کے ذہن میں یہ خیالات ہیں، کیا اللہ ہے، کیا اللہ موجود ہے، کیا یہ دین، یہ سب کچھ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ تو یہ نظریات ہمارے دلوں میں آئے ہوئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو صحیح صحیح دین پہ عمل کر رہے ہیں، ہم تو بالکل ٹھیک ٹھیک کر رہے ہیں سارا کام، پھر ہمارے مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے، پھر ہماری زندگی جو ہے وہ اتنی کرب و اذیت کا شکار کیوں ہے، اور شیطان تو تاک میں لگا رہتا ہے، تاک میں لگا ہوا ہے وہ، تو وہ تو انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں کب یہ جو ہے وہ اس قسم کے لیول پہ، اس لیول پہ پہنچے اور میں جا کر کے اس کو ایمان سے محروم کر دوں، اس کے دماغ میں جا کر یہ خیال ڈالوں کہ دیکھو میں شروع سے تمہیں یہی کہہ رہا تھا، یہ کچھ نہیں ہے، بیکار ہے یہ سب کچھ، فضول ہے یہ سب کچھ، اور تم تھے بے وقوف، تم جو ہے وہ نمازیں پڑھنے کے اوپر لگے ہوئے تھے، تم جو ہے وہ مسجدوں کے راستے کے اوپر جا رہے تھے، تم نے جو ہے وہ اچھا خاصا جو ہے وہ اپنا ٹپ ٹاپ چھوڑ کر کے داڑھی سے اپنے چہرے کو خراب کر لیا، تم نے جو ہے وہ اپنا ظاہر بھی جو ہے وہ بگاڑ لیا، اچھا خاصا جو ہے فیشنیبل قسم کی تو عورت تھی، مزے میں تمہاری زندگی گزرتی تھی، جو چاہتا تھا کھاتی تھی، جو چاہتا تھا پہنتی تھی، اب تم نے اپنے اوپر مصیبت یہ چادر اوڑھ لی، یہ مصیبت برقع تم نے اپنے اوپر اوڑھ لیا، میں تو پہلے ہی تمہیں کہہ رہا تھا کہ یہ سب بیکار ہے، فضول ہے، اب تمہیں مل گیا نا اس کا جواب، اب تم پہنچ گئے نا حقیقت تک کہ اللہ نہیں ہے، یہ دین ڈھکوسلا ہے، اب چھوڑو ان سب کو، آؤ واپس میری طرف۔ اور اس کو یہ موقع کب ملتا ہے، اس بدبخت کو یہ موقع کب ملتا ہے، جب ہم اس عجب میں، اس خیال میں مبتلا ہوتا ہے کہ ہم نے تو صحیح صحیح دین پر عمل کر لیا، ہم تو دیندار بن چکے، ہم نے تو نیکیاں کر لیں، اب کیوں نہیں ہمارے حالات چینج ہو رہے؟ اس وجہ سے ہمیں آج کے دور کے اندر ہمیں بار بار یاد دلانا پڑتا ہے، آپ نے صحیح دین پر عمل نہیں کیا ہے، آپ اپنے من مرضی کے دین پر عمل کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والے دین پر عمل نہیں کر رہی، آپ اپنے تصورات والے دین پر عمل کر رہی ہیں، آپ اپنی خواہشات پہ عمل کر رہے ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ خواہشات کے پیچھے بھاگنا، چاہے وہ دین کے راستے میں ہوں، چاہے وہ دنیا کے راستے میں ہوں، یہ دین نہیں ہے، یہ دین اسلام نہیں ہے۔ اپنے گناہوں کے اوپر نگاہ ڈالنا، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونا، اپنے آپ کو ہدایت کا طالب بنانا، ہدایت کا ضرورت مند بنانا، اور اس نیت سے جانا بزرگوں کے پاس، اس نیت سے مشائخ اور علماء کے پاس جانا، یہ ہے ہمارا دین۔ تو نیت کو اپنی درست کرنا، سب سے پہلے تو نیت ہوتی ہے، نیت ہی درست نہیں ہوگی تو مشائخ کے پاس جا کر کے کیا ملے گا؟ ہماری نیت ہوتی ہے دنیا کے مسائل حل کروا دینا، ایسے سے اس سے کیا ملے گا ہمیں؟ ہم نے تو نیت ہی نہیں بنائی اللہ کو پانا، آخرت کو حاصل کرنا۔ تو نیت، انما الاعمال بالنیات، نیت سے تو معاملہ شروع ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے نیت سے، تو ہم نے تو ابھی تک ابتدا کری نہیں، ہم کس کو الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ دینداری کے باوجود ہمارے حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ ہم کیوں الزام ٹھہرا رہے ہیں دوسروں کو، دین کو کیوں ہم الزام ٹھہرا رہے ہیں؟ قصور تو ہمارا ہے نا۔ تو ہماری نیت ٹھیک ہو، نیت ٹھیک ہونے کے بعد طریقہ ٹھیک ہو، طریقہ ٹھیک ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا بتایا ہوا طریقہ، دین اسلام کا طریقہ، مشائخ جو طریقہ سمجھاتے ہیں اس طریقے کے اوپر جب ہم چلیں گے تو ہمیں دین حاصل ہوگا، اور وہ دین نہ صرف یہ کہ بہت آسان ہوتا ہے بلکہ اس دین کے ثمرات اس دنیا کی زندگی میں نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. آخرت تک ادھار نہیں رہتے خالی کہ جب مریں گے تب اس کے ثمرات ملیں گے, اس کے ثمرات اس دنیا کی زندگی میں نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں لیکن جب ہم صحیح طریقے کے مطابق دیں. یہ نہیں کہ مشائخ کے پاس جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو صحیح طریقہ کر لیا, نہیں, نیت صحیح لے کر کے مشائخ کے پاس جانا, پھر مشائخ کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا, اپنی بیسٹ ایفرٹ تو دینا کم از کم, جتنی ایفرٹ دوسری چیزوں کو دیتے ہیں دنیا کے اندر بیسٹ ایفرٹ تو دینا کم از کم اپنی طرف سے. ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ ہم مشائخ کی بات ماننے کے بجائے مشائخ کو اپنی بات منوانے کے اوپر محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ جی یہ ہماری بات کیوں نہیں مانتے, یہ تو ہمارا طریقہ ہے. تو شیطان جو ہے نا وہ بہت اس وقت سر چڑھا ہوا ہے, اور کیوں سر چڑھا ہوا ہے, گناہوں کی وجہ سے. کل یہ آج اس رات کو ایک گروسری سٹور میں گیا تھا, وہاں پہ اپنی بیٹی کو میں نے سمجھایا کہ جب ہم چھوٹے تھے نا تو اتنا گناہ اس وقت عام نہیں تھا, اب چونکہ بازار میں ہوتے ہیں نظر جان بوجھ کے نہیں ڈالتے, اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ شہوت کی نیت سے نظر نہیں ڈالتے, لیکن نظر تو پڑتی ہے نا. چاروں طرف جو تصویریں لگی ہوئی ہیں, جو لوگ جس قسم کے لباس پہنے ہوئے ہیں, جس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں لوگ, کیا یعنی تصور نہیں کر سکتے تھے پہلے ہم اس قسم کی حرکتیں, اس قسم کی تصویریں اپنے ملک کے اندر, اپنے ماحول کے اندر. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ گناہ کی انتہا ہے, یہ گناہ کی جو ہے وہ ایکسٹریم فارم ہے. اور جب گناہ کی ایکسٹریم فارم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا غضب, اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوتا ہے. اور یہ جو شیطان ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کی حالت میں اس شیطان کو بالکل انلیش کر دیا جاتا ہے, اس شیطان کو جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کی علامت ہوتی ہے کہ شیطان کو چھوڑ دیا جاتا ہے لوگوں کے اوپر, ان کے گناہوں کی وجہ سے, کہ اب انہوں نے اپنی مرضی سے گناہ کیا تھا, اب تم جاؤ اور ان کو گناہوں میں اور دھکا دو, تم جاؤ اور لوگوں کو گناہوں کے راستے کے اوپر اور دھکے دو. تو گناہ بہت عام ہے, شیطان بہت سرکش ہے اس وقت. اس وقت جو ہے نا ہمیں اپنے آپ کو ایمان کی محنت پر لگانا ہے. ہم آج سے 200 سال پہلے, 800 سال پہلے جس طرح سے دین کا معاملہ چلتا تھا نا, یہ وہ والا دن نہیں ہے, یہ وہ والا دور نہیں ہے. وہ ایک دور ایسا تھا جس میں کہ ایمان کی محنت ہو چکی تھی, اور ان ایمان والوں نے نظام بنا دیے تھے, ان ایمان والوں نے نظام بنا دیے تھے. اب جو لوگ مسلمان ہوتے تھے وہ اس نظام کے تحت زندگی گزارتے تھے, ان کو نظام مل رہا ہوتا تھا, نظام جو ہے وہ ان کو دین کے اندر روک کے رکھتا تھا, وہ نظام ان کو دین سے باہر نکلنے نہیں دیتا تھا. ایک خوف بھی ہوتا تھا کہ اگر تم کسی کا مال چراؤ گے تو اوپر ایک نظام ہے قاضی کا, وہ تمہارا ہاتھ کاٹے گا. اگر تم کسی کو قتل کرو گے تو ایک قاضی کا نظام ہے, وہ تمہارا بھی جو ہے وہ اسی طرح سے معاملہ کرے گا. لیکن آج کے دور میں کیا ہے, کوئی نظام نہیں ہے, بالکل نظام ختم ہو چکا ہے. اس دور کے اندر ایمانیات کی محنت کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. تو جو اصل لب لباب ہے جو کہ ہمارے اوپر اپلائی ہوتا ہے, جو لوگ سن رہے ہیں, جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ تصوف کی محنت کر رہے ہیں, تزکیہ نفس کی محنت کر رہے ہیں, ہمیں اپنے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ ہم ابھی نظام کے لیول تک نہیں پہنچے ہیں. نظام کا لیول جو ہے نا وہ ہم چند ایک چھوٹی موٹی چیزیں تو چلو نظام کے تحت کر سکتے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہمارا جو کام ہے اس وقت اپنا ایمان بنانا ہے. ہمارا کام اصل کیا ہے, اپنا ایمان بنانا. جب تک ہمارا ایمان نہیں بنانا ہم کسی نظام کو بنانے کے قابل نہیں ہو سکتے, ہم نظام بنانے کے قابل ہی نہیں ہیں ابھی دراصل. تو گناہوں کو چھوڑیں گے, توبہ کریں گے, تب جو ہے وہ ہم ایمان والے بنیں گے. ہمارا ایمان کامل ہوگا، ہمیں اللہ اپنی زندگی میں نظر آنا شروع ہوگا۔ ابھی تو ہمیں اللہ نظر ہی نہیں آ رہا نا، ہمیں تو اللہ ہی نظر نہیں آ رہا، ہمارا تو جو آنکھوں کا، ہمارا جو دل کی نگاہ ہے وہ تو اسباب پہ اٹکی ہوئی ہے، ہماری دل کی نگاہ اسباب سے آگے جانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی، اس کی سائٹڈنس ہی نہیں ہے اتنی زیادہ کہ وہ اسباب سے پار دیکھ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی محنت صحیح طور پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل سے لگا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اب سب فکروں کو چھوڑو، اللہ کو فکر بنا لو، اللہ کو فکر بنا لو، اللہ سے دل کو لگا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ علی الوهاب، اللهم صل علی سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اے کریم آقا ہم تیرے آجز بسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے آبے کی تدبوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما۔ اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا۔ اے اللہ ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جو دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو یاد ہیں ان کو بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے ان کو بھی معاف فرما، اے اللہ جو تنہائی میں کیے ان کو بھی معاف فرما، جو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کیے اے اللہ ان کو بھی معاف فرما، اے اللہ جو جلوت میں کیے خلوت میں کیے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ان گناہوں کی نجاست سے ہمیں دور، ہمیں اے اللہ صافی پکائی پاکی اور طہارت نصیب فرما، اے اللہ اس گناہوں کے منوں بھرے بوجھ کو ہمارے اوپر سے اتار فرما۔ اے اللہ ہم آپ تک بڑھنا چاہتے ہیں لیکن بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اے اللہ اس بوجھ کے تحت اے اللہ ہم آپ تک نہیں بڑھ پا رہے، اے اللہ ہم ان گناہوں سے بچ نہیں پا رہے، لیکن آپ کے لیے ہمیں بچانا بہت مشکل بہت آسان ہے، اے اللہ آپ ہمیں بچا دیجئے، اے اللہ ہمیں گناہوں سے نجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں کے خیالات کو دور فرما دیجئے، گناہوں کی سوچوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ جو گناہوں کی یادیں ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہیں اے اللہ ان یادوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ ان یادوں سے ہمارا پیچھا چھوڑا دیجئے، اے اللہ صحیح معنوں میں ہمیں نیک تقوی طہارت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ نیکی کے لیے قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنی محبت کے لیے قبول فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کی محبت سے اے اللہ ہمارا پیچھا چھوڑا دیجئے۔ اے اللہ ہم بہت بظاہر نیک بن چکے، بہت ساری عبادتیں کرنا شروع کر چکے، اے اللہ بہت ساری ہم نے صدقہ و خیرات شروع کر دی، اے اللہ ہم نے بہت ساری عبادات اور اے اللہ روزے رکھنے بھی شروع کر دیے، دین کا علم حاصل کرنا بھی شروع کر دیا، اے اللہ ہم نے نمازیں بھی پڑھنی شروع کر دی، تہجد تک پڑھنی شروع کر دی، لیکن اے اللہ اس دنیا کی محبت سے ہم ابھی تک اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکے، اے اللہ اس دنیا کی محبت سے ہم پیچھا نہیں چھڑا سکے، اے اللہ اس وجہ سے ہمارے دین کے کام کے اندر بھی دنیا کی محبت جو ہے وہ شامل ہوتی ہے، اہل دین کے کام کے اندر بھی ہم ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری دین دنیا کی محبت سامنے آ جاتی ہے. اے اللہ اگر ہماری مرضی کے مطابق دین کا کام نہ ہو تو اے اللہ ہمیں بہت برا لگتا ہے, اے اللہ ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے. اے اللہ اس کی وجہ یہی ہے کہ دراصل ہم اپنے نفس کی خاطر دین کا کام کر رہے تھے, اے اللہ آپ کی مرضی کی خاطر دین کا کام نہیں کر رہے تھے. اے اللہ ہم آپ کی آخرت کو پانے کے لیے دین کا کام نہیں کر رہے تھے. اے اللہ آپ ہماری دلوں سے اس دنیا کی محبت کو نکال دیجئے. اے اللہ اس دنیا کی محبت جو کہ تمام گناہوں کی دراصل جڑ ہے, اے اللہ اس جڑ سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس جڑ کو ہم سے دور فرما دیجئے. اے اللہ ہماری نیتوں کو خالصتاً اپنی اصلاح کی والی بنا دیجئے. اے اللہ اپنی اصلاح کی اوپر توجہ کرنے والا ہمیں بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنی محبت کو پا لینے کی نیت رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ اپنی آخرت کو درست کرنے کی نیت ہمیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ دین کو ہم نے دنیا بنا لیا جبکہ آپ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی دنیا کو بھی دین بنایا ہوا ہوتا ہے. اے اللہ ان کی نیت کی وجہ سے ان کی دنیا تک دین بن جاتی ہے. اے اللہ ہماری نیت کی خرابی کی وجہ سے ہمارا دین بھی دنیا بن گیا. یا اللہ اے اللہ ہماری نیت کی اصلاح فرما دیجئے. اے اللہ ہماری نیت کی اصلاح فرما دیجئے. اے اللہ ہماری نیت کی اصلاح فرما دیجئے. اے اللہ عافیت کے ساتھ ہمارا تزکیہ فرما دیجئے, ہماری نفوس کا تزکیہ فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دیجئے. اے اللہ جو گناہوں کی سیاہ چادر ہم نے اپنے قلوب کے اوپر تانی ہوئی ہے, اے اللہ ان چادر سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے, دور فرما دیجئے. اے اللہ اس کو ہم سے اے اللہ سچی پکی کامل توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ تمام گناہوں سے چاہے ظاہری ہوں چاہے باطنی ہوں, اے اللہ چاہے سوچوں کے گناہ ہوں چاہے دل کے گناہ ہوں, اے اللہ چاہے نظروں کے گناہ ہوں, اے اللہ چاہے جذبات کے گناہ ہوں, اے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے ہمیں اے اللہ ہمیں پاک فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں باہمی الفت و محبت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ باہمی چاہت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اہل حق کے ساتھ متحد فرما دیجئے. اے اللہ صحیح معنوں میں اہل حق کے ساتھ متحد فرما دیجئے. اے اللہ جو بھی گمراہی کے راستے ہیں ان تمام گمراہی کے راستوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں فقہ دین عطا فرما دیجئے. اے اللہ دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے. اے اللہ سمجھ کے مطابق اپنے اعمال کو بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی ثواب دیجئے. اے اللہ ہمارے باطن کو بھی ثواب دیجئے. اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں سے چاہے ظاہری سنتیں ہوں چاہے باطنی سنتیں ہوں, اے اللہ ان سب سے سچی محبت کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ قرآن کا علم عطا فرما دیجئے. اے اللہ قرآن کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ قرآن کے ساتھ ہمیں عشق عطا فرما دیجئے. اے اللہ قرآن کی دعوت کے لیے ہمیں قبول فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے گھر بار کو قبول فرما دیجئے, ہماری عورتوں کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے بچوں کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے دوست احباب کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ آپ نے ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے پیدا کیا. اے اللہ ہمیں اپنا دین عطا فرمایا. اے اللہ آپ نے اپنا خصوصی فضل و کرم فرمایا کہ ہمیں مسلمان گھرانے کے اندر پیدا فرمایا. اے اللہ دین تو ہمیں وراثت کے اندر ملا. اے اللہ آپ کا تو یقیناً ہم سے یہ توقع ہوگی کہ ہم اس دین کو ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو یہ دین وراثت کے اندر نہیں ملا, جن کی آنکھ اس دین کے اندر نہیں کھلی. لیکن اے اللہ ہم نے یہ کام کرنے کے بجائے اے اللہ اپنے آپ کو ہی گناہوں کے اندر دلدل کے اندر پھنسا دیا. اے اللہ ہم نے اپنے آپ کو ہی اس دین سے محروم کرنے کے در پے ہو گئے. اے اللہ ہمیں اپنی اس غلطی سے جو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس غلطی کا مداوع فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین والا بنا دیجئے. اے اللہ جن تکلیفوں پریشانیوں کے اندر مصیبتوں کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں, اے اللہ اس کی یقیناً یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنا کام کرنے کے بجائے اے اللہ آپ کے دشمنوں والا کام اپنا لیا. اے اللہ اپنا کام ہم نے بھلا دیا, اپنا کام چھوڑ دیا. اے اللہ دعوت تبلیغ کی محنت ہم نے چھوڑ دی. اے اللہ ہم نے جو ہے وہ اس دین کی خدمت کرنے کی محنت چھوڑ دی. اے اللہ قرآن کی محنت چھوڑ دی. اے اللہ ہم نے سنتوں والی زندگی چھوڑ دی. اے اللہ اس وجہ سے آپ نے ہمیں مصیبتوں کے اندر مبتلا کر دیا. اے اللہ شیاطین کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا. اے اللہ جادو ٹولے کا شکار ہمیں کر دیا. اے اللہ ہمیں حسد کا نشانہ بنا دیا. اے اللہ ہمیں کیسی کیسی تکالیف کا شکار کر دیا. اے اللہ یقیناً یہ ہمارے اس گناہ کا نتیجہ ہے. اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے گناہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما کر کے اے اللہ اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں دین والا بنا دیجئے. اے اللہ جس طرح آپ نے اپنے صحابہ کرام کی تمام ضروریات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرمایا, اے اللہ ان کو دنیاوی پریشانیوں سے محفوظ فرمایا. اے اللہ پھر انہوں نے اس دین کو دنیا کے کونوں تک پہنچایا. اے اللہ اسی طرح سے ہمیں بھی ان دنیاوی پریشانیوں سے آزاد فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں بھی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دیجئے. اے اللہ دین کی صحیح محنت کے لیے ہمیں قبول فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں رد نہ فرمائیے. اے اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائیے. اے اللہ جو بھی آئے جنہوں نے بھی اس کو دور بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے سنا, اے اللہ ان کے سننے کو قبول فرما. اے اللہ ان کی قربانی کو قبول فرما. اے اللہ اپنے وقت کو انہوں نے اس کام کے اندر لگایا. اے اللہ دوسرے کام بھی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے دین کی بات سننے کے لیے اپنے آپ کو لگایا, اپنے آپ کو بٹھایا. اے اللہ ہمارے اس بٹھانے کو قبول فرما. اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا, اے اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کو تکالیف سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کو بے ایمانی سے محفوظ فرما. اے اللہ ایمان سے محروم کر دیے جانے سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.